حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صل على سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صلوات پڑھی گا مجھے محمد اللہ علیہ وسلم۔ مومنین اکرام، اہل عزا، درجہ بدرجہ ایام اپنے اوج کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان کروڑوں عاشقاں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی صدائیں میرے اور آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کی اس صدا پر لبیک کہنے کے لیے اپنے وجود اور روح کے ساتھ کربلا کے میدان میں حاضر ہو رہے ہیں۔ خدا نے یہ توفیق اس سال ہمیں نصیب نہیں کی کہ ہم اور آپ کربلا معلیٰ میں حاضر ہوتے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ مومن کا قلب مقتل حسین ہے، لہذا مومن جہاں بھی ہوگا فکر کربلا کے ساتھ ہوگا، اور اسی لیے شاید علماء نے اس مقولے کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر یوم یوم عاشور و ہر زمین زمین کربلا ہے۔ البتہ جب اس جملے کو میں بیان کرتا ہوں تو یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے مد مقابل بھی ایک فکر کہ جو تقدس کربلا و تقدس عاشورا و غم و اندوہ عاشورا کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر اس جملے کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اور اس کے عوض کہتے ہیں لا یوم کا یوم عاشورا، لا ارض کا ارض کربلا۔ لہذا وہ کربلا کی ظاہری عنوان اور ظاہری پہلو کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جملہ یہ بھی باطل نہیں ہے۔ اگر غم و اندھوں کے اعتبار سے دیکھیں تو عاشورا جیسا دن کوئی دن نہیں ہے، کربلا جیسی زمین کوئی زمین نہیں ہے، لیکن یہ جملہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ کربلا کی معنوی حیثیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اگر میں ظاہری اعتبار سے دیکھوں، مادی اعتبار سے دیکھوں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عاشورا ایک دن کا نام ہے جو ساعتوں کے اعتبار سے 24 گھنٹے پر مشتمل ہے، لیکن اگر میں مانوی اعتبار سے دیکھوں تو عاشورا اس فکر کا نام ہے جو فکر آج بھی موجود ہے اور تا صبح قیامت تک جائے گی. پس مومن جہاں ہوگا وہاں اس کے قلب میں عاشورہ زندہ ہوگا. اگر میں مادی اعتبار سے دیکھوں تو کربلا کا ایک حدود چند کلومیٹر کا ایک رقبہ ہے, لیکن اگر معنوی اعتبار سے دیکھوں جہاں مومن ہے وہاں کربلا ہے, جہاں دفاع کربلا ہے, جہاں فکر کربلا ہے, جہاں کربلائی ہے وہی کربلا ہے. بس اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو نظریات ہمیں دیے ہیں, جو افکار ہمیں دیے ہیں, وہ محدود نہیں ہیں. مومن جہاں کہیں ہوگا کربلا کی یاد اس کے دل میں ہوگی, لہذا ہمیں لفظوں کی ابہاس میں الجھنا نہیں ہے. بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ وہ چاہنے والے جو اس وقت کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوئے, وہ خوش نصیب جو اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر میں زیارت حرمین پڑھیں گے, اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو دور سے بھی تعلق استوار کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. ایک شخص سے میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اور مولا نے پوچھا کیا تم روز ہمارے جد حسین ابن علی کی زیارت کرتے ہو؟ کہا مولا میں قدرت نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا کہ روز اب عبداللہ کی زیارت کے لیے جاؤں. کہا ہفتے میں ایک بار؟ کہا مولا ہفتے میں ایک بار بھی نہیں جا سکتا. کہا مہینے میں ایک بار؟ مولا مہینے میں ایک بار بھی نہیں جا سکتا. تین مہینے میں ایک بار؟ تین مہینے میں ایک بار بھی نہیں جا سکتا. چھ مہینے میں ایک بار؟ کہا مولا نہیں جا سکتا. سال میں ایک بار؟ مولا قدرت نہیں ہے. امام نے جواب دیا فقط جفا نہیں, تم نے مجھ پر جفا کیا. اب پریشان ہو گیا, مولا کیا کروں, کیسے حاضر ہوں کربلا میں؟ امام نے کہا کہ تمہیں اگر اس زیارت کے ثواب کو چاہیے اور ہم اہل بیت اطہار کی دعاؤں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے مکان کی چھت پر جاؤ, دائیں جانب دیکھو, بائیں جانب دیکھو, آسمان کی جانب نگاہ کرو, تربت مطہر حسین ابن علی کی طرف رک کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی زمین کا فاصلہ حسین سے متصل ہونے سے نہیں روکتا, زمین کا فاصلہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہونے سے نہیں روکتا. اگر متصل ہونے سے روک رہا ہوتا تو وہ جملہ جو ہم اور آپ مجالس میں سنتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری نصرت کرے, اس وقت نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں کون موجود تھا, اور یہاں مضارے کا صیغہ استعمال کر کے امام حسین ابدی نصرت کو طلب کر رہے ہیں, یعنی ہمیشہ حسین ابن علی کی رہ کی نصرت کرو. میری اور آپ کی مدد کی مولا کو کیا ضرورت ہے, میرے اور آپ کی مدد کی میرے اور آپ کے آقا اور مولا کو کیا ضرورت ہے؟ میں اور آپ جب بھی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں اہل بیت اطہار سے توسل کرتے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وجود پربرکت سے توسل اختیار کر کے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں, لہٰذا ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا یہاں مدد کسی اور باب میں مانگی جا رہی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کی مدد کیا ہے بیان کیا, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اس کو پھیلاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصرت, یعنی تم افکار کربلا کو آگے پہنچاؤ, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد یہ ہے. فکر کربلا کو آگے پہنچاؤ, تعلیمات حسین ابن علی کو آگے پہنچاؤ, مقصد قیام عبداللہ حسین علیہ السلام کو آگے پہنچاؤ, یہی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور مدد ہے. ورنہ امام حسین علیہ السلام کس وقت مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پر دیکھا آپ نے جب سب شہید ہو چکے, مردوں میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن پر جہاد ساقط تھا اس سہروزہ مرض کی وجہ سے, سہروز کے لیے امام مریض ہوئے ہیں, دائم المریض امام نہیں ہوا کرتا, امام علیہ الصلوۃ والسلام دائم المریض نہیں ہو سکتے, سہروز کی مریضی وہ بھی حکمت خداوند متعال, بس اس مریضی کی وجہ سے اس مرض کی وجہ سے امام پر جہاد ساقط تھا. مردوں میں امام سجاد علیہ السلام, کچھ چھوٹے چھوٹے بچے, اور مد مقابل وہ لشکر کہ جس کی تعداد 30,000 سے لے کر اس سے زیادہ تک کی بیان کی گئی ہے, لاکھوں میں بھی بیان کی ہے, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مدد طلب کر رہے ہیں جب سامنے تمام دشمن ہیں, اب ان دشمنوں سے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں مانگ رہے نا. امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ کچھ دیر کے بعد ان کے گلوئے اثر پر شمر کا خنجر چلے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے علم امامت کی وجہ سے کہ کچھ دیر کے بعد لاشوں کو پامال کیا جائے گا. شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ روایت جو ہلال ابن نافع کی ہے, امام حسین نے ایک ایک شہید کا مقام بھی بتایا کہ اس مقام پر میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا, اس مقام پر علی اکبر گھوڑے سے گریں گے, اس مقام پر عباس علمدار گریں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور کمال علم کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ہمیں بھی یاد کیا, حل من ناصر ینصرنا کے ذریعے, یا وہ مقام کے جس وقت امام نے کہا تھا اے میرے شیعوں کاش تم روزے عاشورہ ہوتے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر رہے ہیں, ناصرین کو طلب کر رہے ہیں. اور ایک مشہور فیلسوف کا جملہ ہے کہ اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اتمام حجت کے علاوہ کبھی کسی اور چیز کا سوال نہیں کیا. اگر سوال کیا ہے تو نصرت کا سوال کیا ہے کہ تم میرے ناصر بن جاؤ, تم میرے ناصر بن جاؤ. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصرت کی صدا کو محسوس کیجئے. بہت تیزی سے یہ ایام اپنی اوج کی جانب گامزن ہیں, اور روزے اربعین جب زیارت اربعین اپنے علاقے میں پڑھیے, جلوس عزا میں پڑھیے, مرکز عزا کو خالی نہ چھوڑیے, مرکز عزا کو خالی نہ چھوڑیے, جلوس عزا کو خالی نہ چھوڑیے. اپنے اپنے علاقوں سے بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ, بڑی عظمت کے ساتھ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلوس عزا میں شریک ہوں جس کو میں اور آپ اپنے علاقے میں مرکزی جلوس کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں. خبردار, اگر ہم نے یہ عزا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ حسین ابن علی کی عزا ہے, اس فرش عزا کی ضرورت ہمیں ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہے. اگر ہم نے عزاداری سید الشہداء کے میدان کو خالی چھوڑا یہ چھوڑ سوچ کر کہ میرے ایک کے نہ جانے سے کیا ہوگا, تو ایک کا نہ جانا بھی دشمن کی تقویت کا باعث ہے. لہذا ہر ایک شخص پورے شعور کے ساتھ, پورے تحمل کے ساتھ, پورے صبر کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے لیے جلوس عزا میں حاضر ہو. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں, کل بھی ایک برادر نے سوال کیا تھا, ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ ان جلوس ہائے عزا کا مقصد ہے, اس کو بے مقصد نہ جانیے, اس کی بہت اہمیت ہے, یہ محض ایک رسم بھی نہیں ہے. اکثر آپ نے خبر ناموں میں دیکھا ہے کہ وہ افراد جو سماعت نہیں رکھتے ان کو سائن لینگویج کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے, جو نہیں سن سکتے ان کو سمجھایا جاتا ہے اشارے کر کے تاکہ اخبار عالم ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بس اس جلوس عزا میں جو تبرکات میں اور آپ لے کر نکلتے ہیں, یہ تبرکات کیوں لے کر نکلتے ہیں, یہ جھولا کیوں لے کر نکلتے ہیں, یہ تابوت کیوں لے کر نکلتے ہیں, یہ علم کیوں لے کر نکلتے ہیں, یہ زلجنا ان جلوس عزا میں کیوں آتا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ہم اس لیے ان تمام چیزوں کو لے کر نکلا کرتے ہیں تاکہ جو لوگ سننا نہیں چاہتے, جو لوگ کان رکھتے ہوئے سننا نہیں چاہتے وہ بھی سمجھ جائیں. کم سے کم سوال تو کریں گے نا ایک ننھا سا جھولا دیکھ کر کہ کس مظلوم کا جھولا ہے. بس میں اور آپ اس جلوس عزا سے بہت سارے سوالیہ نشان چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس مظلوم کی یاد بنا رہے ہیں, آپ کس مظلوم کا تابوت لے کر نکلے تھے, آپ کس مظلوم کا گہوارہ لے کر نکلے تھے, یہ سواری کس مظلوم کی ہے جس پر اتنے تیر بے بس ہونے کی شبی بنائی گئی ہے. آپ کو اور مجھے کربلا کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے, ان تمام تبرکات کا احترام کیجئے, ان کا احترام ضروری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. بس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ احترام فقط چوم لینا نہیں ہے, یہ تبرکات دینداروں کے ہاتھوں میں ہوں یہ بھی ایک احترام ہے. یہ چیزیں دینداروں کے ہاتھوں میں ہوں, دیندار کسی میدان کو خالی نہ چھوڑیں. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت علی ہے, دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ یہ تمثیلی سلسلہ جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کربلا بہت آسانی کے ساتھ پہنچتی ہے. مختلف علاقوں میں مختلف مراسم ہیں, وہ مناسب جو مروج ہیں تمام مراجع, بالاخص مقام معظم رہبری امام خمینی, آغے خوئی, آغے سیستانی, ان تمام بزرگ مراجع کے فتاوی یہی تھے نا کہ مروج طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شایان شان جو کام ہے, جو دین کی ترویج کا باعث ہے، جس کی وجہ سے دین میں رکاوٹیں نہیں آتی، اگر ان کو شاعر حسینیہ تسلیم کیا جائے تو ان کا احیاء ضروری ہے. بس اس کے ذریعے آپ اور ہم کربلا کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے میں اور آپ کربلا کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. کبھی آپ توجہ کر کے دیکھیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ان جلوس اعضاء میں کتنے طبقات شامل ہوتے ہیں. ہر ایک طبقہ باشعور طبقہ، پڑھا لکھا انسان، وہ افراد جو ظاہری طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، سب عقیدت کے ساتھ اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں شامل ہوتے ہیں. بس مجھے اور آپ کو اس عزاء حسین ابن علی علیہ السلام کو وہ رخ دینا ہے جو رخ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دیا تھا، وہ رخ جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. امام باقر علیہ السلام اپنے عرض میں سے ایک حصہ مختص کر رہے ہیں کہ منا کے میدان میں میری عزاداری کی جائے. یہ عزاداری سید الشہداء کیا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیا مقاصد ہیں اس کے؟ کیا مقاصد رہیں گے اس کے؟ میں نے کچھ پیغامات دیکھے ہمارے دوستان چلا رہے ہیں کہ میڈیا کو وہ کروڑوں افراد نظر نہیں آ رہے. تو آپ میڈیا سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے حماسے کو، آپ کے جرات کو میڈیا دکھائے گا؟ کئی مرتبہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میڈیا کبھی کبھی آپ کی جرات کے مظاہرے کو نہیں دکھائے گا، ہمیشہ آپ کے نیگیٹو پہلوؤں کو دکھائے گا. کیونکہ وہ میڈیا جو اس وقت یہود و نصارہ کے قبضے میں ہو، وہ چاہے گا اسلام کا حقیقی چہرہ کھل کر سامنے آئے؟ قطر نہیں چاہے گا. ہمارے پاس خود میڈیا موجود ہے. عزاء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ وہ عزاء حسین ابن علی جو 1400 سالوں سے چلی چلی آ رہی ہے، مروج طریقے سے کئی سالوں سے چل رہی ہے، وہ عزاء حسین ابن علی جو میدان محشر تک پہنچے گی، وہ عزاء حسین ابن علی جو قبل از ولادت حسین ابن علی کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے، کبھی امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے، اور کبھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے ہوئی، کیا اس عزاداری سید الشہداء کو کسی کی احتیاج ہے؟ قطعاً آپ تمنا نہ کریں، قطعاً انتظار نہ کریں. دنیا کی خود سمجھ میں آئے گا کہ جب عزاداران سید الشہداء کمال شعور و خلوص کے ساتھ میدان عمل میں آ کر لبیک یا حسین کی صداؤں سے فضا کو لرزائیں گے، تو دنیا کی خود سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کچھ سرفروش ایسے ہیں جو اپنے سروں کا سودا راہ خدا میں کیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. انتظار نہ کیجئے، تمنا بھی نہ رکھیے. پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور اس پر خوش بھی نہ ہوں، اس پر قطعاً خوش بھی نہ ہوں کہ مثلاً عشرے کے اندر بہت شد و مد سے دکھائی جاتی ہے عزاداری سید الشہداء. ان کے کچھ مقاصد ہیں، کیونکہ ایک دوڑ ہے جس میں ہر ایک مخصوص لیول اور نام کو میں اس کو نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اس کو آگے بڑھنا ہے. لہذا اس دوڑ میں میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ ان کی اپنی مفادات کی جنگ ہے. مجھے اور آپ کو خلوص کے ساتھ، شعور کے ساتھ، کیسا شعور ہونا چاہیے؟ اب ایک چند ایک چیزیں آج کی اس مجلس میں بیان کر دوں، کیونکہ عزاء حسین ابن علی تشیع کا وہ اہم پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے آج نہ صرف یہ کہ شیعت محفوظ ہے بلکہ اسلام محفوظ ہے، نہ صرف یہ کہ شیعت محفوظ ہے، اسی عزاء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسلام محفوظ ہے. کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سن لیا ہے اس جملے کو کہ دو مرکزیت جو مکتب کے پاس موجود ہیں، ایک اجتہاد و تقلید کا دروازہ، ایک مرجعیت، دوسرے عزاء حسین ابن علی، دشمن دونوں کی طرف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. جوانوں کو علماء سے دور کر رہا ہے، علماء حق سے، جوانوں کو علماء حق سے دور کر رہا ہے، اور کچھ ایسے افراد کو بھی جس کی طرف رہبری نے اشارہ کر دیا ہے، جس کو میں بار بار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شاید بہت مقدس لباس میں ہوں، بہت مقدس پہلو رکھ کر آئے. جو بھی تفرقہ ایجاد کرے ملت اسلامیہ کے درمیان، بالکل واضح اسٹیٹمنٹ سے مراجع کے بزرگان کے، سامرہ پر حملہ ہوا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقط ایک سیاسی بحث ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، یہ فقط ایک سیاسی بحث نہیں ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام واضح تاکید کرنا، صلوا فی المساجدہم، ان کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھو، ان کے جنازوں میں شریک ہو، ان کی عیادت کے لیے جاؤ. کیوں؟ جب تک جاؤ گے نہیں اہل بیت اطہار کا پیغام کیسے پہنچاؤ گے؟ جب تک ملاقات نہیں ہوگی جب اپنے دین کی نمائندگی کیسے کی جائے گی؟ بس مراجع الزام آج اگر کسی بات پر تاکید کر رہے ہیں تو اس کو مجھے اور آپ کو توجہ رکھنی ہے. دشمن نہیں چاہتا کہ میں اور آپ دین کے حوالے سے خالص دین دینے والے کے پاس جمع ہوں. دین انسان کی فطری ضرورت ہے نا، فطری ضرورت ہے. لہذا اس دین کو دشمن یہ نہیں کر سکتا کہ دین کی یاد ہی دل سے مٹا دے، ایسا نہیں ہے. دین کو فطرت میں رکھا ہے اللہ نے، اس فطرت کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی مرکز پر جائے گا. اگر میں رہبر کی تعبیرات کے مطابق آپ سے بات کروں، بس اسی تشنگی کو صحیح مرکز سے نہ لے پائیں لوگ، اس لیے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو حقیقی دین نہ مل پائے. اور عزائم امام حسین علیہ السلام دوسرا مرکز کہ جو بقائے اسلام کی ضمانت ہے، بارہا بیان کیا آپ کے سامنے. امام خمینی کا یہ جملہ فقط ایک شعلہ بیان مقرر کا جملہ نہیں ہے. یہ نہ گمان کریں کہ فقہا و مراجع ایسے ہی کوئی کلام کر دیتے ہیں، بڑا جچا تلا بیان دیا کرتے ہیں دو جملوں کے اندر. آپ نے دیکھ لیا سید حسن نصر اللہ نے کیا کہا تھا، اب تم اپنے ٹھکانوں کو بچا لو. دو جملے، ان دو جملوں کے اندر اتنی قوت و طاقت تھی کہ کر کے دکھایا. ان کے جملات کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. لہذا اگر امام خمینی نے کہا ہے کہ محرم و سفر ہے جن سے اسلام زندہ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ امام خمینی کے سامنے چند عزاداروں کا مجمع تھا لہذا کہہ دیا. یہ خالص عبادات کیا کرتے تھے، یہ جملہ بھی عبادت کے عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ یہی محرم و سفر ہیں جن سے اسلام زندہ ہو رہا ہے. اور یقین جان لیجئے کہ اگر محرم و سفر کی مجالس اعضا منعقد نہ کی جائیں تو نہ یہ فقط کے تشیع اپنے صحیح ہدف کو نہ پہچان پائے، عالم اسلام اپنی راہ کو متعین نہ کر سکے. لوگ بھول جائیں، امام رضا علیہ السلام کا وہ جملہ یاد ہے نا کہ تم نے غدیر کو فراموش کیا تھا، اس لیے عاشورہ برپا ہوا. ہم عاشورہ کا اہتمام، مجالس کا اہتمام اس لیے کیا کرتے ہیں کہ تم غدیر کی طرح محرم کو بھی فراموش نہ کر دو، عاشورہ کو فراموش نہ کر دو. بس اگر کسی نے عاشورہ کو فراموش کیا تو وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. لہذا کمال شعور کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، علماء و مراجع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس نصرت کے استغاثے پر لبیک کہتے ہوئے مقصد حسین ابن علی پر نگاہ رہے. دنیا نہیں چاہے گی کہ یہ کروڑوں کا مجمع باشعور انداز سے وقت کی یزیدیت سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، دشمنان دین کو للکارتے ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شجاعت کی جھلک رکھتے ہوئے یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے روضے پر پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں سے انقلابی افکار لے کر پلٹے. دنیا نہیں چاہے گی یہ. لہذا اپنے دوستوں کو کہ جو کربلا میں موجود ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیں، اور خود جو یہاں جلوس آئے عزام شرکت کریں ان کے لیے بھی پیغام ہے پیار و محبت، وابستگی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، الفت پیغام حسین ابن علی علیہ السلام سے. پیغام حسینی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. بس اس راہ میں کچھ بھی آ جائے مجھے اور آپ کو اس کو نظر انداز کرنا ہے، قطعاً نظر انداز کرنا ہے. عزاداری ہے سید الشہداء کو محدود کرنے کی عالمی سازش تیار رکھی ہوئی ہے. میں اور آپ اس عزائے حسین ابن علی علیہ السلام کی بقا کے لیے، اس کی بقا خدا بندے متعال کو کرنی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے ضامن ہیں. پھر کہوں گا میں اور آپ اس میدان میں حاضر ہوں جس میں اہل بیت چاہتے ہیں. میرے اور آپ کے وجود سے اس کی بقا نہیں ہے، لیکن ہماری بقا اس عزاداری کی وجہ سے. ہم نہیں رہیں گے اگر عزائے حسین ابن علی نہیں ہوں. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری خود ہر دور کے خرافی نظریات سے نبرد آزما ہے، ہر دور کے. موضوع بھی ہمارا یہی ہے تشیع اور خرافات کی جنگ. اس جنگ میں بہترین ذریعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کہ جس کے ذریعے تمام دور کے باطل سلاطین کو، باطل نظریات کو، باطل افکار کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے ذریعے سرکوب کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اس مرکز میں خداوند متعال نے اتنی قوت و طاقت رکھی ہے، اور اسی لیے دشمنان دین خدا اس عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنا چاہتا ہے. بس ہمیں ہر چیز اسی فرشیازہ سے ملی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز ہم اسی فرشیازہ حسین ابن علی علیہ السلام سے ملی ہے. اس فرشیازہ پر آ کر ہم دین کو سمجھتے ہیں، دین کی اہمیت کو جانتے ہیں، فضائل اہل بیت اطہار کو جانتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں فرشیازہ سے آداب سیکھتے ہیں. اس عزاداری پر ہر لحاظ سے حملے بھی اسی لیے ہو رہے ہیں، کہیں اس عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو منعقد نہ ہونے دیے جائے، اس کے لیے دین پر حملے کیے جا رہے ہیں. اسی عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیسا ہے؟ ادب پر حملہ کیا جا رہا ہے. یہی فرشِ عزا تو ہے کہ جس کے ذریعے ہم ادب سیکھتے ہیں. اور یقین جانیے یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ ان افراد کا ہے جن کا تشیع سے تعلق بھی نہیں ہے. ایک دفعہ ایک ادارے میں یوم حسین ہو رہا تھا، اور اس یوم حسین میں مجھے شرکت کا اتفاق ہوا. میں گیا وہاں پر تو ایک شخصیت جو تشیع سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کہنے لگے آپ، ایک جوان نے کلام پڑھا شہید ست جعفر زیدی کا، اور اس کلام کو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے جوانان اس لیے با ادب ہیں کہ آپ کے پاس عزاداری جیسا مرکز موجود ہے. بس اسی عزاداری سید الشہداء میں اگر بے ادبی کی باتیں ہونے لگیں تو کیا یہ حملہ نہیں ہے عزاداری پر؟ اسی عزاداری کی وجہ سے ہم اور آپ اور ہماری نسلیں دیندار بنتی ہیں. اگر یہیں سے دین پر حملے ہونے لگیں تو یہ دین پر حملہ نہیں، عزائے حسین ابن علی پر حملہ ہے، کیونکہ عزاداری تمام اچھے افکار کو پھیلانے والی ہے، تمام اچھے نظریات کو پھیلانے والی ہے. اور بس لوگوں کے افکار کو، ایک جملہ مشہور ہے العوام کالانام، اس جملے کے اوپر میں اکثر جرح کیا کرتا تھا کہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جس میدان میں لا کر کھڑا کر دے ہم کھڑے ہو جائیں. اور اسی حدیث سے سہارا لوں گا جس کو میں روز کتابوں کو لے کر آ رہا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یوں اخبار رضا کی وہ روایت جس میں مولا نے واضح کر دیا ہے، آپ کو معین کرنا ہے عبادت عزائے حسین ابن علی ہے جب خداوند متعال کی معرفت کے ساتھ، اس کے عشق کے ساتھ، اس کی قربت کے لیے انجام دیا جائے. یہ فرش عزائے حسین ابن علی عبادت ہے، اور میرا اور آپ کا مکتب عبادات کے باب میں بہت حساس ہے. نہیں چاہتا، بیان کیا تھا نا تیسری یا چوتھی مجلس میں، نہیں چاہتا میرا اور آپ کا مکتب کہ میں 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز جو فریضہ ہے وہ کسی غیر عادل کے پیچھے انجام دوں. کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ 3 منٹ میں، 4 منٹ میں، 2 منٹ میں، تو 1 گھنٹے کی عبادت بھی کسی غیر عادل کے ساتھ نہ کیجیے. 1 گھنٹے کی عبادت کسی غیر عادل کے ساتھ نہ، کم سے کم اتنا اطمینان ہونا چاہیے، اتنا اعراض ہونا چاہیے کہ یہ عادل ہے، واجبات خداوند متعال کو انجام دیتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے. کم سے کم اتنا اطمینان ہو جائے پھر اس عبادت کی طرف قدم بڑھائے تو ہر قدم پر حسنات ہیں، ہر قدم پر حسنات ہیں. فرش عزا کے لیے بہت زیادہ روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں. فرش عزا کے لیے، ذکر حسین ابن علی کے لیے، ایک آنسو اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ اگر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ سب ہو جائے. کون سا آنسو؟ جو یاد حسین میں خوشنودی خدا کی دیوا ہے. عجیب روایات ہے، پانی پی رہے ہیں، پیاس آپ کو لگی ہے، ٹھنڈا پانی پی کر لذت آپ محسوس کر رہے ہیں، کہا پہلا گھونٹ لو کہو الحمدللہ، بسم اللہ کہہ کے پانی پیو، پہلا گھونٹ لو کہو الحمدللہ،
دوسرا گھونٹ لو کہو الحمدللہ، تیسرا گھونٹ لو کہو الحمدللہ، پانی پینے کے بعد کہو صلوات اللہ علی الحسین و لعنت اللہ علی اعداء الحسین. کہا جو شخص یہ کہے گا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بس ایسے ہی معاف کر دیے جائیں گے کہ وہ رسمی انداز سے کہے. یاد کریں یہ پانی پیتے ہوئے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے لیے یہ تمام چیزیں خلق کی گئی تھیں، اس حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اب میں ناچیز کیا ہوں، میں گناہ گار کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، میری کیا ارزش ہے. بہت اچھی بات ایک عالم دین نے کہی تھی. ایک عالم دین سے آ کر کسی نے کہا مولانا آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، آپ کی بات کو تو کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا. جانتے ہیں اس عالم دین نے وسعت قلبی رکھتے ہوئے کیا جواب دیا؟ کہا کم سے کم لوگ پتھر تو نہیں مارتے، انبیاء علیہ السلام جب بات کیا کرتے تھے ان پر پتھر آتے تھے، میں اس راہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ پتھر آئے. لہذا انبیاء علیہ السلام کی سنت کو میں ادا کروں، یہ اس عالم دین کے جملے ہیں. لہذا اس عالم دین کے ان جملات سے یہ تقویت ملی کہ آج اولیاء خدا کے ماننے والے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو دین کی راہ میں یہ بھی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی نا. زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ خوش گفتگو ہوگی، ایک گھنٹہ ہمیں اس طریقے سے سننے کو نہیں ملے گا جس طرح سے ہم مزاج بنا کر آئے ہیں. تو عزیزان محترم اب تو مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا، مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا. نہج البلاغہ پڑھیے، اس نہج البلاغہ کے خطبات کو دیکھیے کیسے معرفت کے دریچے کھل رہے ہیں. خطبہ حمام کو جا کر دیکھیے کیسے تقویٰ کا درس ہے اس کے اندر. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہے. چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر انصاف کو نافذ کریں، حق اور عدالت کے آپ کے اوپر نفوذ ہو، جا کر پڑھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں مالک عشتر کو کیسا خط لکھا ہے. بس یہ نہج البلاغہ فقط جہیز میں دے دینے والی کتاب تھوڑی ہے، یہ قرآن شریف فقط جہیز میں ہدیہ دے دینے والی کتاب تھوڑی ہے، یہ تمام کتابیں جو رسومات چلی آ رہی ہیں، نہج البلاغہ، تحفۃ الامام، قرآن مجید، یہ تمام چیزیں جزدان کے اندر سجا کے رکھ دی جاتی ہیں، ان کو کھولا ہی نہیں جاتا. بس آج کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے دادی کے زمانے میں تحفۃ الامام تھی، اس تحفۃ الامام کو دیا جاتا. آج کے زمانے میں الحمدللہ سب جان گئے ہیں کہ کس فقیر کی تکلیف کرنی ہے، اب توزیع المسائل دینی چاہیے. ہم اور آپ کن رسومات کے اندر بس ایک دھارا بہ رہا ہے اس کے اندر بہتے چلے جائیں اور پھر اپنے اطراف میں نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، سیدھے چلتے چلے جائیں. اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور دین ہم سے کیا طلب کر رہا ہے. آج سے شاید 60-70 سال پہلے وہ افراد جن بزرگان نے یہ کام کیا اور یہ رواج ڈالا، واقعی ان کی قربانی تھی اور ان کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ توزیع المسائل یا تحفۃ الامام انہیں فتاوی کی کتاب ہے نا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تقریر کوئی نئی ایجاد اور اختراع ہے، نعوذ باللہ، وہ جا کر دیکھیے اس میں 8-10 مراجع کے فتاوی ہیں. فرق یہ ہے کہ اس میں صرف اپنے مجتہد کا فتویٰ نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، توزیع المسائل سے آسانی سے نکل آتا ہے، استفتاد سے آسانی سے نکل آتا ہے. بس آج اس جدید دور میں کہ جب ہم ہر چیز میں جدت کے قائل ہیں، دین ہمیں اسی انداز سے سننا ہے، مولوی ہمیں اسی انداز کا نظر آنا چاہیے، علماء ہمیں ویسے ہی نظر آئیں. مثلا آج سے پہلے کیا ہوتا تھا، 30 سال پہلے کی بات آپ سن لیجئے، یہ لادینیت کی وجہ کیا ہے معاشرے میں؟ ہم نے دین کو اہمیت دی نہیں. اگر دین کو اہمیت دے رہے ہوتے تو آج معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی. اپنے بچوں کے سامنے دین کو اہمیت دیں اور اللہ کے لیے دیں، صرف تظاہر کے لیے نہیں. مثلا آج سے 30 سال پہلے آپ چلے جائیں، کیا ہوتا تھا گھر میں؟ اگر خدا نخواستہ 70 خدا نخواستہ پہلے اور 70 خدا نخواستہ بعد میں لگا کر بات کر رہا ہوں، گھر میں اگر موت ہو جائے، 140ویں کا فاتحہ ہو، اس میں عاقبتی آئے، وہ سمجھتے تھے کہ جناب اس کو مسجد میں پہنچانا ہے، اتنا ہی حق تھا علماء کا گردن پر. آج زمانہ تبدیل ہو گیا. اب جب زمانہ تبدیل ہوا نا تو اب برداشت نہیں ہو رہا. پہلے دیا کرتے تھے اپنی دانش میں، انشاءاللہ علماء کی شان شوکت اس وقت بھی تھی اور اس وقت بھی علماء نے بڑے بڑے کام کیے، اپنی دانش میں جب دیتے تھے تو سمجھتے تھے عالم کا ہاتھ یوں ہے، دینے والے کا ہاتھ یوں ہے، لیکن آج جب زمانہ تبدیل ہو گیا تو اب عالم کا ہاتھ یوں ہے اور لینے والے کا ہاتھ یوں ہے، تو اب یہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اب متعدد تہمتیں لگ رہی ہیں، اور ان تہمتوں کے بارے میں اطمینان رکھیے، روایت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کسی عالم کی شان شوکت، اس کا اچھا لباس دیکھ کر، اس کا اچھا لائف سٹائل دیکھ کر فوراً ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ جناب اچھا خاصا آ رہا ہے، اچھا خاصا آ رہا ہے، تہمتیں لگتی ہیں نا، تہمت بھی وہی لوگ لگاتے ہیں جو خود نہیں دیتے، خمس کے حوالے سے تہمت وہی لوگ زیادہ لگاتے ہیں جو خود شاید کبھی بھی نہ دیتے ہو۔ بس امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، ایک شخص امام کے گھر میں آیا، آ کر امام کے گھر میں اچھے پردوں کو دیکھنے لگا، اچھے فرش کو دیکھنے لگا، تنقیدی نظروں سے پورے اطاق کا، پورے کمرے کا جائزہ لے رہا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نظروں کو پڑھ لیا، کہا پریشان نہ ہو، میں نے ابھی عقد کیا ہے، میں نے اپنی زوجہ کو مہر دیا تھا، اس مہریے کی رقم سے میری زوجہ نے یہ سامان کو فراہم کیا ہے۔ یعنی اس وقت امام کے لیے بھی لوگوں کے ذہن یہی تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پیسے سے یہ سب لے لیا ہو۔ بس آج کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آج تو اطمینان اس بات کا ہے، آج اطمینان اس بات کا ہے کہ اس وقت کا ذہن دیکھتے ہوئے، آج کا ذہن دیکھتے ہوئے یہ تو طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کوتا فکری کتنی ہے، تنگ نظری کتنی ہے، اہمیت دیں دین کو، اہمیت دیں۔ میں نہیں جا رہا ہوں ان تمام تفصیلات میں جو آپ پہلے سے سن چکے ہیں کہ اگر آپ کیمسٹری کے ٹیوٹر کو بلاتے ہیں اس کو کتنی فیس دیتے ہیں، اس کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں، اس کے کیسا ریسپشن ہوتا ہے، اس کو کیسے وارم ویلکم دیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے میں قرآن کو زندہ کریں، قرآن کے درس کو اہمیت دیں۔ جس طرح بے چینی محسوس کرتے ہیں نا امتحانات کے نزدیک، کہ بچے نے اگر کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، زولوجی نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، اسی طرح یہ بھی درد محسوس کریں کہ میں چلا گیا اور اس نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہوگا۔ اور یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، قرآن خانی دیکھیں کام مفقود ہو رہی ہے معاشرے میں، 3:30 بجے قرآن خانی کا اعلان ہے، 4:30 بجے مجلس ہونی ہے، 5 بجے آئیں گے جب قرآن خانی کا اطمینان ہو جائے کہ ختم ہو چکی ہوگی۔ معذور نہ کریں قرآن کو، اور صرف قرآن خوانی و قرآن بینی ضروری نہیں ہے، قرآن فہمی کی کلاسز ہوں۔ اب تو معاشرہ ترقی کر رہا ہے نا، تو دین کے حوالے سے میں اور اب ترقی کیوں نہ کریں، کیوں قرآن فہمی کی طرف نہ جائیں، کیوں قرآن بینی کی طرف ہی رہیں۔ لیکن متاسفانہ ابھی تو قرآن بینی اور قرآن خوانی کا ہی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو قرآن فہمی تو بعد کے منازل ہیں، ابھی تو وہ عربی گرامر دور کی بات ہے۔ بس دل میں درد محسوس کریں کہ بچے کو دین دینا ہے، جب دین دے کر جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ آپ کو دین پہنچائے گا، وہ مجلس عذابی منعقد کرے گا، تو اس بات کا خیال رکھے گا، بھلے ہی کم لوگ آئیں مگر مجلس اتنی خالص ہو جو ان کو فائدہ پہنچائے، جس میں کوئی نمود و نمائش نہ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ عزیزان محترم، عزائے حسین ابن علی، فرش عزائے حسین ابن علی، معذرت کے ساتھ، بس میرے کیونکہ اب کل کے آخری مجلس رہ گئی ہے، لہذا مطالب کو میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا کے حوالے سے میں اور آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ حسین کہ جن کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کے نام پر میں اور آپ تبرک کھلنا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس میدان میں بھی ایک تقابل، اس میدان میں بھی مقابلہ، کہ فرش عزا فرش عزا نہ لگے، مجالس مجالس نہ لگے، ایسے بوفے لگے ہوئے جیسے کسی اور مراسم میں لگائے جاتے ہیں۔ امام حسین کی عزاداری ہے اس کھانے کو جو مجلس عزا کے بعد، چاہے مجلس عاشور کے دن ہو یا بعد میں ہو، اس کھانے کو جو میں اور آپ فرش عزا پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، اتنے ہی احترام اور عقیدت سے کھایا کریں جیسے نظر و نیاز کو چکھتے ہیں، ضائع نہ ہونے دیں، اسراف نہ ہونے دیں، یہ سب امام حسین کی تعلیمات ہیں، اسراف نہ ہونے دیں۔ اور جب فرش عزا پر بیٹھیں تو کم سے کم سوگواری کا تظاہر ہی رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کھانا کھا رہے ہیں۔ ابھی تابوت اٹھائے، تابوت اٹھنے کے بعد فرش عزا پر دسترخوان لگ جاتے ہیں، دسترخوان پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، ان کا کون مقابلہ کرے گا۔ کس طرح سے بیٹھ کر کھانا چاہیے؟ عرفاً جس کو کڑوی روٹی کہا جاتا ہے نا مجلس کے بعد کے کھانے کو، اس نیت سے کھانا چاہیے، اس کا احترام بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ساری چیزیں من الابتداء الى الانتہا تبدیل ہوتی جا رہی ہے تو یہ بھی تبدیل ہوگا۔ بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت دقت کے ساتھ اپنے فرہنگ کی حفاظت کریں، وہ اسلامی فرہنگ، وہ دینی کلچر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہماری نسلوں تک پہنچانے کے لیے وہ قربانیاں دیں جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں پہنچایا ہے، اس کو باقی رکھیں۔ اور پھر جب اس کو باقی رکھیں گے نا تو احساس رہے گا۔ صحیح ہے میں درد کر رہا ہوں، زمانہ تبدیل ہوا ہے، کچھ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن اتنی تبدیلی آ جائے کہ فرش اذا نہ لگے، دسترخوان اب عبداللہ الحسین نہ لگے، کہ دوسرا آ کر دیکھے وہ فرق نہ کر پائے کہ شادی کا کھانا ہے مجلس کا کھانا ہے۔ خدا آپ کو بہت دے، بہت لٹائیں حسین کے نام پر، سب حسین ابن علی کا صدقہ ہے، سب کچھ لٹا دیں، جان بھی دے دیں، گھر بھی اس راہ میں دے دیں، تو بھی حق حسین ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ عزائے حسین ابن علی کہ جو ہماری بقا کی ضمانت ہے، ہماری بقا نہیں، جو ہمارے دین کے بقا کی ضمانت ہے، اس عزائے حسین ابن علی کا بہت احترام کیجیے، نہ تبدیل ہونے دیں، نہ تبدیل ہونے دیں اس عزاداری کے احترام کو۔ تدریجن کام ہوتا ہے، تدریجن کام ہوتا ہے۔ شاید یہ بات مجھے ممبر سے اتر کر جوانوں کی نشست میں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کروں، دل میں خلش آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تدریجن کام ہوتا ہے۔ بزرگان کہا کرتے تھے وعدے کے لیے جانا ہے، مجلس میں پڑھنے کا وعدہ ہے، پرانی انجمنیں ہم نے اپنے والدین سے سنا ہے کہا کرتی تھی کہ وعدہ ہے، مجالس عزا میں جانا ہے، مومنین کیا کہتے تھے، مجالس میں جانا ہے، مجالس سے پروگرام ہوا، اس عنوان کو تبدیل نہ ہونے دیں، مجلس یعنی مجلس، قطعاً تبدیل نہ کریں۔ تبرک کو نیاز کہا جاتا تھا، تبرک کہا جاتا تھا، بعد میں کیا کیا عناوین آ گئے جوان بہتر جانتے ہیں۔ حسین ابن علی کی مجلس کی بات کا ہے، نظر و نیاز، انتہائی احترام بزرگان نے سکھایا تھا۔ اس ادب و احترام کو، فرش ازائے حسین ابن علی کا جو خاصہ ہے، اس ادب کو ختم نہ ہونے دیں۔ اس ممبر کے جو ادب و احترام کا تقاضا ہے، تمنا کریں، خواہش کریں، بتائیں خطبہ اور ذاکرین علماء کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے وہ ادب ملے جو حضرات محمد و آل محمد کا تھا، وہ عقائد ملے جو حضرات محمد و آل محمد کے تھے۔ جب آپ سب اس میدان میں حق کے ساتھ ڈٹ جائیں گے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ فرض جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ لہو کی یاد دلاتا ہو، اس فرض کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ بس ضرور جلوس عزا میں شریک ہوں، ضرور مجالس عزا میں شریک ہوں، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق، اہل بیت اطہار کی معرفت رکھتے ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے۔ پھر آپ اور ہم اس لیے فرش عزا پر آئے کہ ہم سے زہرا راضی ہوں۔ اور واقعی ذرا سا درد کر لیجئے کہ 2 مہینے 8 دن جو ہیں، جس میں ہم قلیل و محدود مجالس میں شرکت کرتے ہیں، یہ شرکت، فقط یہ شرکت آپ کو ادا نہیں کر سکتی۔ اس ایک قطرہ لہو کا جو علی اصغر کا تھا، جس کو اب عبداللہ نے بلندیوں پر پہنچایا، اس ایک قطرہ لہو کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ لٹا دیا نا امام حسین نے، کچھ نہیں رکھا۔ خصائص الحسینیہ میں ایک خواب کو بیان کیا ہے اغیث شفتری نے، اس خواب میں یہ ہے کہ یہ ممبر پر جاتے تھے اور جا کر روضہ خوانی کیا کرتے تھے، مگر اس روضہ خوانی کے اندر وہ اثرات اور وہ تحولات نظر نہیں آتے تھے جو ایک روضہ خوان کی
مجلس میں ہوتے ہیں، تبسل کیا امام حسین سے. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے تبسل کیا تو خواب میں دیکھا جیسے شب عاشور ہے اور یہ کربلا میں موجود ہے. یہ پہنچے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امام حسین کی دست بوسی کی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے گلے سے لگایا، اور جانتے امام حسین نے کیا کہا کہ اے میرے ذاکر، اے میرے عزادار، اے مجتہد، اے عالم، اے فقیر، میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ تم کس موقع پر آئے ہو جب میرے خیمے میں کچھ نہیں ہے؟ کب بطور تبرک امام حسین علیہ السلام نے ان کو کچھ دیا، اور جب انہوں نے خواب میں اس کو نوش کیا اس کے بعد سے ان کے پاس وہ فصاحت آ گئی کہ اب قصائص الحسینیہ جیسی کتاب تالیف کی کہ جس میں مصائب حسین نے دی. اسی کتاب میں ایک روایت بھی بیان کی کہ اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سی مصیبتوں کو دیکھا ہے. فقط ایک مصیبت عظمیٰ جو امام حسین کے سامنے تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور ذرا سی دقت کر لیجیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا دیا ہے. سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ اپنا شیرخوار بھی حسین ابن علی علیہ السلام میدان مقتل میں لے آئے. جب امام حسین نے آخری نصرت کے لیے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہا خیموں سے قرآن کی آواز آنے لگی، گریے کی آواز آنے لگی. امام حسین پلٹ کر آئے، کہا کیا وجہ ہے اس گریے کی؟ کہا مولا جب سے آپ نے یہ صدا بلند کی ہے بچہ اپنے آپ کو جملے میں نہیں ٹھہرنے دیتا. امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، بچے کو لے کر مقتل کی طرف چلے. اب جب مقتل کی طرف چلے نا، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ بیان کیا. امام حسین نے کہا اللہ ترونہ کیف یتلذذ عطشانا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ بچہ پیاس سے کیسا بے قرار ہے؟ وہ جنہوں نے شرح کی ہے جملے کے، انہوں نے بیان کی یتلذذ جو لفظ ہے یہ اس مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو پانی سے دور کر دیا جائے. یہ معمولی تعبیر استعمال نہیں کی امام حسین نے، حضرت علی اصغر کی سات محرم سے روز عاشور تک کی کیفیت کو امام حسین نے اس ایک جملے میں بیان کر دیا. گویا امام حسین علیہ السلام اس جملے کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصغر کی سات محرم کو کیا حالت تھی، جیسے مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے مچھلی تڑپا کرتی ہے، سات کو شاید اصغر کی یہی حالت ہوگی پانی کے بغیر، آٹھ کو وہ حالت ہوئی کہ اب اصغر کے اندر قوت و طاقت نہیں ہے کہ تڑپ کر پیاس کا اظہار کریں، اصغر نے اپنے منہ کو کھول کر اپنی پیاس کا اظہار کرنا شروع کیا. نو کا دن آیا، عاشورہ کی رات آنے لگی، اب روزے عاشورہ علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ دہن میں بھی طاقت نہیں تھی، اپنی پلکیں جھپکا کر علی اصغر بتاتے تھے میں کتنا پیاسا ہوں، مگر جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اللہ جانے اصغر میں کہاں سے طاقت آئی، اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. حسین آغوش میں لے کر آئے. اب جب حسین ابن علی آغوش میں بچے کو لے کر آئے ہیں نا، ایک مرتبہ اشقیا میں سے کسی لئیم نے کہا خبردار پانی نہ دینا، حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہیں. یہ سن کر اب عبداللہ کے قلب پر بیٹی گر گئی، کہنے لگے کیا وہ حسین پانی پیے گا جس کے بچے التش کر رہے ہو، جس کا بھائی دریا کنارے بازو کٹائے سو رہا ہو، جس کے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا ہو، جس کا علی اکبر سینے پر بچی کھائے سو رہا ہو. اصغر کو زمین کربلا پر لٹا دیا. کہا جاتا ہے کہا کہ اے اشقیا تمہیں حسین ابن علی کی بات پر یقین نہیں ہے، چلو میں نے بچے کو زمین پر لٹا دیا، تم میں سے کوئی آئے اور آ کر پانی پلا کر چلا جائے. پھر بھی کوئی نہ آیا، دوبارہ حسین نے بچے کو آغوش میں لیا. آغوش میں لینے کے بعد کہا علی اصغر حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار کرو.
بچے کے چہرے پر تبسم آیا، خوش زبان کو لبوں پر پھلایا، فوج اشکیا میں تلاطم پر پا ہو گیا، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے کہ مرتبہ عمر ساتھ آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے ہرملا تو مشہور تیر انداز ہے، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے تیر سے شوبہ کو کمان میں جوڑا، اب جو تیر رہا کیا تیر خطا ہو گیا، دوسرا تیر جوڑا دوسرا تیر خطا ہوا، مگر جب تیسرا تیر جوڑا اور رہا کیا رباب کی دنیا اجڑ گئی۔ جب امیر مختار نے ہرملا سے سوال کیا تھا، اے ہرملا بتا تو مشہور تیر انداز تھا، تیرا تیر کیوں خطا ہوا؟ کہا جب تیر کو کمان میں جوڑ کر رہا کرنا چاہتا تھا، سیاہ برقعے میں کوئی مومنہ خیمے کے در سے بے چین ہو کر باہر آتی، واپس پلٹ جاتی۔ ایک مرتبہ تیر چلا، تیر سے شوبہ سے اصغر کا گلا چل گیا، حسین ابن علی صبح سے لاشیں لا رہے ہیں، کڑی جہان علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے، عباس کے لاشے پر سرحنے پہنچے، اصحاب کے لاشے حسین لے کر آئے، اللہ جانے اس ننے لاشے میں کون سی تاثیر تھی۔ میرا امام سات مرتبہ آگے بڑھا، سات مرتبہ پیچھے ہٹا، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ۔ حسین لاشا لے کر خیمے میں داخل ہوئے، ایک بچی خیمے میں موجود تھی، بابا کی ابا کو تھام کر فریاد کرنے لگی، اے بابا بابا میں بھی بہت پیاسی تھی۔ اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا، اصغر کا چھپا ہوا گلا ماں کو نظر آیا، ماں آگے بڑی، ایک مرضیا پڑا، یا بنیا خیمہ پر آئے، ننی سی لہج تیار کی، اصغر کو قبر میں لٹایا، خاک کو ڈالنا شروع کیا۔ اب جب اصغر کا نازنی چہرہ تھا، کربلا کی گرم خاک تھی، کربلا کی گرم خاک تھی، حسین نے اپنے رخ کو پھیر لیا، خاک کربلا کو بچے کے چہرے پہ ڈالا۔ اس وقت حسین ابن علی نے تعصب قیامت آنے والے ایک ایک شیعہ کو یاد کیا اور فرمانے لگے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف تستیل طفلی فآبوا یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم روزے عاشورا ہوتے اور دیکھتے کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اشقیا انکار کر رہے تھے۔ اجرکم اللہ، رباب کے اس شیر خوار کا چہلوں بھی نزدیک ہے نا۔ بس عزیزان محترم، حسین نے لاشا دفنا دیا، مگر حکمت سمجھ میں نہ آئی کہ اصغر کا لاشا دفنایا کیوں گیا، شاید پامالی لاشا کی وجہ سے۔ حسین نے بچے کا لاشا دفنایا تھا، مگر شام غریبہ کا سناٹا چاہا، ایک دردناک منظر رونما ہوا، جلی ہوئی قنات کے سائے میں چند بیبیاں بیٹھی تھی، سب کے لاشوں کو شمار کیا، نوکے نیزا پر سر بلند تھے، ایک سر کم تھا۔ پسر ساد ملون نے کہا کہ ایک سر کم معلوم ہوتا ہے، میدان کربلا میں اس بچے کا سر ڈھونڈا جانے لگا، رباب نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، آٹھ گھوڑ سوار